نحمد ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين قابل احترام بھائیو دوستو بزرگو ہمارا یہاں پر جمع ہونا ایک محنت کے لیے ہے یہ وہ محنت ہے جس کے لیے ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی محنت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے فضل مہربانی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے توفیق اس امت کو عطا فرمائی ہے جو اللہ کے خزانے میں سب سے بڑی نعمت ہے ہم اس محنت کو سیکھنا چاہتے ہیں محنت کی یہ خاصیت ہے کہ محنت صحیح نتیجے پر ہوگی اس کے برکت سے اللہ پورے دین کو زندہ فرماتے ہیں جب پورا دین وجود میں آئے گا اس کی خاصیت ہے کہ اللہ جل شانہ دنیا کی بھی کامیابیاں نصیب کریں گے آخرت کی بھی کامیابیاں نصیب کریں گے دنیا کی مصیبتوں سے بھی حفاظت ہے آخرت کی مصیبتوں سے بھی حفاظت ہے اس لیے میرے محترم بھائی ہم اس محنت کو سیکھنا چاہتے ہیں اور پوری امت کو اس محنت پر تیار کرنا چاہتے ہیں اور پوری امت کو اس طرح تیار کرنا چاہتے ہیں کہ ہر امتی اس پر اپنا سب کچھ لگا لے جیسا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام نے اس پر اپنا سب کچھ لگایا ہے تو ہمارا یہ مذاکرہ ہے یہ دیکھنا پڑے گا مذاکرہ اس بات کا بار بار اس مذاکرے کے محتاج ہے کہ محنت کا مقصد کیا ہے اور محنت کیا ہے اور اس محنت میں ہمارے لیے رکاوٹ کیا ہے تو محنت کا مقصد بھی سامنے ہو اور محنت بھی سامنے ہو اور رکاوٹیں بھی سامنے ہو تو ہم یہ معلوم کریں گے کہ اس وقت ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور ہم نے کہاں تک پہنچنا ہے اس مذاکرے کا ہم بار بار محتاج ہیں تو میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو محنت کا مقصد تو اللہ کا دین ہے ہم اس محنت سے دین چاہتے ہیں اور پورا دین چاہتے ہیں کامل دین چاہتے ہیں جو اللہ نے کامل دین بھیجا ہے اس کو وجود میں لے تو اس لیے کہ دین انسانی ضرورت ہے بنیادی ضرورت ہے اور اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں رکھی ہیں اس کے لیے محنت ہے اور وہ محنت متعین ہے جیسے دین متعین ہے محنت بھی متعین ہے دین میں کبھی بیشی کی گنجائش نہیں ہے محنت بھی کبھی بیشی کی گنجائش نہیں دین وہ ہے جو نبی علیہ السلام لے کر کے آیا ہے صحابہ کرام نے امت تک پہنچایا ہے تو اس میں نبی علیہ السلام کا اقتداء لازمی ہے اسی طرح محنت بھی وہ ہے جو نبی علیہ السلام لے کر کے آئی ہے اور صحابہ کرام نے امت تک پہنچائی تو اس میں معیار صحابہ کرام ہے جیسے دین میں نبی علیہ السلام کی اتباع ہے جود میں بھی نبی علیہ السلام کی اتباع ہے نبی علیہ السلام خاتم الانبیاء ہے دین کے لحاظ سے بھی جود کے لحاظ سے بھی اس لیے میرے محترم بھائی دوستو وہ نبی علیہ السلام نے محنت کیسی کی کہاں سے شروع کی کس طرح کیا ہم بھی اسی طرح کریں گے تو نتیجے پر پہنچیں گے میرے محترم بھائی دوستو وہ اس انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے ساری مخلوقات میں چنا ہے، اس انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے لئے بنایا ہے، اور اس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، تمام ملائکہ کو اس سے سجدہ کرایا ہے، تمام ملائکہ کو اس کے سامنے جھکایا ہے، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، ملک الموت، حاملین عرش، جنت کا داروغا، رضوان، جہنم کا داروغا، مالک، کرام الکاتبین، آسمانی زمینی سب فرشتوں کو جھکایا ہے، اس انسان کو اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا، مخلوقات کو اس کی خدمت پہ لگایا ہوا ہے، ساری مخلوق اس انسان کی خدمت پہ لگی ہوئی ہے، سورج ہے، چاند ہے، پہاڑ ہے، پانی ہے، ہوائیں ہیں، آگ ہے، حیوانات ہیں، سارے کے سارے اس کی خدمت پہ لگے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ فرشتوں کو بھی اس کی خدمت پہ لگائے ہوئے ہیں، اس انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، یہ ہمیشہ اللہ کے پاس رہے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو ہمیشہ اپنے پاس رکھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہمیشہ کے لیے ہے، یہ انسان بھی ہمیشہ اللہ کے پاس رہے گا، اس کو ختم نہیں کیا جائے، یہ اللہ کا درباری ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا نشید ہے، اس کو اللہ نے چنا ہے ساری مخلوقات میں، اس انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے اللہ نے دین عطا فرمایا ہے، یہ دین انسانی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے، ماننے والوں کے لیے بھی، نہ ماننے والوں کے لیے، تو میرے محترم بھائی دوستو، یہ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے، اپنے خزانے سے بھیجا ہے، دین میں خیر خواہی ہے، یہ ہمدردیوں کا دین ہے، یہ خیر خواہی کا دین ہے، اللہ کو اس انسان سے محبت ہے، انسان اللہ کو پیارا ہے، دنیا اور آخرت کامیابیوں کے لیے اللہ نے دین بھیجا ہے، دینی زندگی ہوگی تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ملیں، میرے تو محترم بھائی دوستو بزرگو، اس انسان کو اللہ جل شانہ نے جا اپنا خلیفہ بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، مخدوم الخلائق بنایا، اپنے لیے بنایا، لیکن اس انسان کو اللہ جل شانہ نے محتاج بھی بنایا ہے، یہ اکیلے زندگی نہیں گزار سکتا، یہ والدین کا محتاج ہے، اولاد کا محتاج ہے، بیوی کا محتاج ہے، پڑوسی کا محتاج ہے، بازار والے کا محتاج ہے، تھانے والے کا محتاج ہے، اسپتال والے کا محتاج ہے، کارخانے والے کا محتاج ہے، صنعت کار کا محتاج ہے، گلکار کا محتاج ہے، لوہار کا محتاج ہے، یہ تو قدم قدم پر محتاج ہے، اس کی ضرورتیں ایک دوسرے سے وابستہ ہے، ایک کی ضرورت دوسرے کی ذمہ داری، ایک کی ضرورت دوسرے کی ذمہ داری، تو اس کی ضرورتوں کے لیے، ان کی ضرورتیں ہیں، اس کے لیے اللہ نے ضابطہ بنایا ہے، دین بھیجا ہے، ان کی تمام ضرورتوں کی رعایت کر کے اللہ نے دین بھیجا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق ہے، ساری مخلوقات کا خالق ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، ساری مخلوقات کو اللہ نے بنایا ہے، ساری مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ساری مخلوقات کا اللہ مالک ہے، ساری مخلوقات پر اللہ کا قبضہ ہے، ساری مخلوقات اللہ کے امر کی محتاج ہے، مخلوق سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، مخلوق سے وہ نہیں ہوگا جو مخلوق چاہے گا، مخلوق آزاد نہیں ہے، مخلوق کا اللہ کے امر کی پابند ہے، اسباب کے ذریعے سے کرنے والا بھی اللہ ہے، اسباب کے بغیر کرنے والا بھی اللہ ہے، اسباب کے خلاف کرنے والا بھی اللہ ہے، مخلوق سے وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، اس لیے مخلوق پابند ہے، مخلوق اگر ہمارے قبضے میں بھی آ جائے تو مخلوق سے وہ نہیں ہوگا جم جائے, مخلوق سے تو وہ ہوگا جو اللہ چاہتا ہے. اس لیے میرے محترم بھائی دوست بزرگوں, اللہ نے یہ دین جو بھیجا ہے محبتوں کی بنیاد پر بھیجا ہے, اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابیاں رہتی ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہمارا رب ہے, ساری مخلوقات کا رب ہے, ساری مخلوقات اللہ کے محتاج ہے. رب وہ ہے جو تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے, ساری مخلوقات کی ضرورتوں کو اللہ پورا کر رہا ہے, ہماری بھی ضرورتوں اللہ پورا کر رہا ہے. ہمارے اندر کی ضرورتیں, ہماری باہر کی ضرورتیں, ہماری آنے والی زندگی کی ضرورتیں ساری اللہ کو معلوم ہے, اللہ علیم و خبیر ہے. اور ساری ضرورتوں کو پورا کرنے پر اللہ کو قدرت ہے, اللہ قادر ہے, رب ہے, بہت بڑا رب ہے. اور اپنی ربوبیت میں کسی کا محتاج نہیں ہے, سمد ہے. اللہ پاک اپنے ہر صفت میں بڑا ہے, ہر صفت میں سمد ہے, ہر صفت میں بڑا ہے. تو میرے محترم بھائی صبر, وہ اس اللہ نے دین میں کامیابی رکھی ہے. یہ دین اللہ نے بھیجا ہے, اس میں انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہیں. البتہ اس انسان کو اللہ نے دین پر چلنے کا اختیار دیا ہے. چلنا چاہتا ہے تو اللہ کا خلیفہ ہے, اللہ نے سارا نظام اس کی جھولی میں ڈال دیا. فرشتوں کو اللہ نے تکوینی امور پر مقرر کیا ہوا ہے, بارشوں پر فرشتے مقرر ہیں, پہاڑوں پر فرشتے مقرر ہیں, پانی پر فرشتے مقرر ہیں, روح ڈالنے پر فرشتے مقرر ہیں, روح نکالنے پر فرشتے مقرر ہیں. فرشتوں کو سجدے کا مقصد یہ ہے کہ تو میرا ہے, اگر تو میرا بنے گا تو میں نے اپنا سارا غیبی نظام پہلے دن کے جھولی میں ڈال دیا. سات زمین سات آسمان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. یہ مقصد تھا فرشتوں کے سجدے کہ تو میرا ہے اور میں نے اپنا غیبی نظام تیری جھولی میں ڈال دیا, میرا غیبی نظام تیرے ساتھ چلتا رہے گا, سات زمین سات آسمان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. تو اس انسان کو دین پر چلنے کا اللہ نے اختیار دیا ہے. البتہ اگر تو نہیں چلنا چاہتا, اگر تو چلنا نہیں چاہتا تو پھر تیرے گلے میں رسی نہیں ڈالوں گا, زبردستی نہیں کروں گا. دین میں جبر نہیں ہے, زبردستی نہیں. صاف اعلان کیا, جو چاہے ایمان کا راستہ اختیار کرے, جو چاہے کفر کا راستہ اختیار کرے. البتہ جو کفر کا راستہ اختیار کرے گا, ایمان کے راستے کو چھوڑے گا, تو پھر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کا نام اللہ انسانیت کی فہرست میں سے نکال دیتا ہے. پھر اللہ کے دربار میں وہ انسان نہیں رہا, وہ حیوان ہے, بلکہ حیوان سے بدتر ہے. پھر یہ خاشاک ہے, خاشاک جلانے کے لیے ہوتی ہے. یہ صرف نافرمان نہیں ہے, یہ باغی ہے. جو اللہ کو نہیں مانتا ہو تو قاتل تو باغی ہے, جو اللہ کی نہیں مانتا اللہ کو نہیں مانتا ہو تو باغی ہے. اور بغاوت کی سزا ہمیشہ, بغاوت کی ایسا جرم ہے جس کی سزا ہمیشہ کے لیے ہے. دنیا کے کسی قانون میں باغی کے لیے معافی نہیں ہے. پھر یہ خواہشات ہے, ہمیشہ جلانے کے لیے ہے. اس کو ہمیشہ جہنم میں ڈالا جائے گا, ہمیشہ جلتا رہے گا, اور اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہو. یہ اللہ کا ضابطہ ہے اور اللہ نے طے کیا ہوا ہے. تو میرے محترم بھائی دوستو, وہ یہ دین ہماری ضرورت ہے. جب دینی زندگی وجود میں آتی ہے میرے محترم بھائی دوستو, وہ پھر کیا ہوگا, اللہ کا غیبی نظام ساتھ چلے گا, اور اس کی ہمیں ضرورت ہے. اللہ کا غیبی نظام ساتھ چلے گا. میرے محترم بھائی دوستو, وہ آدم علیہ السلام سے لے کر کی قیامت تک حزب رحمان اور حزب شیطان کا مقابلہ ہے, اور دونوں کو الگ 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 سرمایہ دیا ہے. انبیاء کا سرمایہ الگ ہے اور نافرمانوں کا سرمایہ الگ ہے, باطل قوتوں کا سرمایہ الگ ہے. باطل قوتوں کا سرمایہ تو مادیت ہے, ملک ہے, مال ہے, عہدے ہیں، ڈگریاں ہیں، مادی نقشے ہیں. اور انبیاء کرام علیہ السلام کا سرمایہ معیت ہے، اللہ کو ساتھ لینا، یا انبیاء کرام علیہ السلام کا سرمایہ ہے. اور معیت موقوف ہے صفات پر، اللہ مومنین کے ساتھ ہے، متقین کے ساتھ ہے، صابرین کے ساتھ ہے، اللہ محسنین کے ساتھ ہے. مومنین کون ہے؟ جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی مان کے چلتے ہیں، اللہ کے وعدوں کا یقین ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ پر اعتماد ہے، اللہ پر یقین ہے، اس کی ذات پر یقین ہے، اس کی صفات پر یقین ہے، اس کے وعدوں پر یقین ہے. اللہ صابرین کے ساتھ ہے. صابرین کون ہے؟ جو ناگوار حالات میں اللہ کی احکامات کو پورا کرتے ہیں. متقین کون ہے؟ جو ہر نافرمانی سے بچتے ہوں، اللہ سے ڈرتے ہوں، ہر نافرمانی سے بچتے والے متقین. اللہ محسنین کے ساتھ ہے. محسنین کون ہے؟ جو اللہ کو دیکھ کر کے چلے، ہر معاملے میں اللہ کو دیکھ کر کے چلے، ہر عمل میں اللہ کو دیکھ کر کے چلے، نہیں تو کم از کم اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اللہ اخلاص والوں کے ساتھ ہے، اللہ ذکر والوں کے ساتھ ہے، اللہ توکل والوں کے ساتھ ہے. یہ وہ صفات ہے جو انبیاء کرام علیہ السلام کا سرمایہ ہے، جس پر اللہ ساتھ ہوتے ہیں. تو انبیاء کا سرمایہ الگ ہے، باطل کا سرمایہ الگ ہے. باطل کا سرمایہ تو مادیت ہے. میرے محترم بھائی صبر کو، جب دینی زندگی وجود میں آتی ہے تو اللہ کا غیبی نظام ساتھ چلے گا. ہاں، اللہ کا آسمانی نظام ساتھ چلے گا، اللہ رحمتوں کی بارش کرے گا. رحمت آسمانی چیز ہے، رحمتوں کی بارش دلوں پر ہوتی ہے. ہر انسان کے دل کے اندر دو قسم کے جذبات ہیں، رحمانی انسانی جذبات ہے اور شیطانی حیوانی جذبات ہے. رحمانی جذبات ہمدردی، خیرخواہی، ایمان، تقویٰ، توکل، عاجزی، عدل، انصاف، امانت داری، یہ سارے یہ رحمانی جذبات ہیں. ان کی پرورش ہو، جب رحمت برستی ہے تو ان کی پرورش ہو. اور شیطانی جذبات کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، تکبر ہے، دشمنی ہے، خیانت ہے، ظلم ہے، یہ شیطانی جذبات ہے. جب رحمت برستی ہے تو یہ مضمحل ہوں گے. جب بارش برستی ہے تو پودوں کی پرورش ہوتی ہے، ہاں، فصلوں کی پرورش ہوتی ہے، درختوں کی پرورش ہوتی ہے. جب بارش برستی ہے اس کے نیچے انگارے رکھو تو انگارے بجھ جائیں گے. شیطانی جذبات تو انگارے ہیں، آگ ہے. شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا، اس کے جذبات بھی آگ ہیں. جب رحمت برستی ہے تو یہ بجھ جاتے ہیں. تو اس آدمی کے لیے خیر کی طرف چلنا آسان ہے، اس کا مزاج بن جائے گا. شر سے بچنا آسان ہے، اس کا مزاج بن جائے گا. یہ آدمی خیر کا چابی بنے گا، شر کا تالا بنے گا. جس سے واسطہ پڑے گا اس کو خیر ملے گی. بیوی ہو، والدین ہو، اولاد ہو، پڑوسی ہو، بازار میں بٹھاؤ بازار سے خیر پھیلے گا، تھانے میں بٹھاؤ تھانے میں خیر پھیلے گا، اسپتال میں بٹھاؤ اسپتال سے خیر پھیلے گا، کارخانے میں بٹھاؤ کارخانے سے خیر پھیلے گا، دفتر میں بٹھاؤ دفتر سے خیر پھیلے گا. ہاں، یہ آدمی خیر کا ذریعہ بنے گا. اور شیطانی جذبات جو ہے وہ بجھ جائیں گے. شر سے بچنا اس کے لیے آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہوگا. اب جتنی رحمتیں عام ہوں گی، دین عام ہوگا، رحمتیں عام ہوں گی، جب رحمتیں عام ہوں گی تو خیر عام ہوگا، شر محدود ہوں گے، خیر عام ہوگا. میرے محترم بھائی دوستو ہو اس کی برکت سے اللہ جل شانہ محبتوں کی بارش کرے. نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا مفہوم کہ اگر تو ساری دنیا کی دولت کو خرچ کرتا تو ان کے دلوں اور محبت نہ ڈال سکتا جو میں نے اس دین کی برکت سے ڈالا ہے. دین تو محبتوں کا راستہ ہے, یہ محبتوں کا دین ہے, یہ ہمدردیوں کا دین ہے, دین تو خیر خواہی ہے, ہاں نصیحت ہے, ہر نبی ناصح ہے, ہمدردی ہے. تعالیٰ جل شانہ محبتوں کی بارش کرے گا, وہ محبت آسمانی چیز ہے. اور میرے محترم بھائی دوستو اللہ برکتوں کی بارش کرے گا, برکت آسمانی چیز ہے, تھوڑی سے زیادہ کام بنے, مال میں برکت, زندگی میں برکت, اولاد میں برکت, عمر میں برکت, علم میں برکت. ہمارے یہاں کابرین کی زندگی گزری ہے, ایک ایک آدمی ملکوں پر اثر انداز رہا, ایک ایک آدمی کا سب پورے ملکوں پر رہا ہے. ایسی زندگی اللہ نے عطا فرمائی, اتنا کام اللہ نے لیا ہے. علم میں برکت, مال میں برکت, زندگی میں برکت, عمر میں برکت. ہمارا کام تو برکت سے بنے گا, کثرت سے نہیں بنے گا. آسمان کی برکتیں نازل ہوں گی, زمین کی برکتیں ظاہر ہوں گی. اللہ اطمینان کی بارش کرے گا, اطمینان آسمانی چیز ہے, مادی نفسے سے کوئی تعلق نہیں. اللہ حفیظ ہے, اللہ حفاظت کرے گا, مدد کرے گا, نصرت کرے گا, حفاظت کرے گا. آسمانی نظام ہے. آگے جا کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساری دنیا کے دل اللہ کے قبضے میں ہے, اللہ حکمرانوں کے دلوں کو بدل دے گا, اللہ حکومت ایسے لوگوں کو دے گا جن کے اندر یہ صفات, صفات والوں کو اللہ حکومت دے گا, ہمدردی والے, خیر پائی والے, عدل والے, انصاف والے, ایسے لوگوں کو اللہ حکومت عطا کرے گا, ایسے لوگوں کو اللہ مال عطا کرے گا جو ہمدرد ہوں, خیر خواہ ہوں, اپنے مال کو خیر پر لگا رہے ہیں. تو میرے محترم بھائی دوستو ہمارا کام تو دین سے بنے گا. زندگی کی دو بنیادیں ہیں, ایک ہے ان صفات پر زندگی کو اٹھانا, ایمانی صفات پر زندگی کو اٹھانا, اور ایک ہے باطل کا سرمایہ, مادیت پر زندگی کو اٹھانا. جب مادیت پر زندگی اٹھائی جائے گی تو اس سے دنیا میں اندھیرے پھیلیں گے, روشنی نہیں ہوگی. ہاں تو چھینا جبتی ہو, اس لیے کہ پیسہ چاہیے, پیسے والا کسی کا نہیں بنے گا, اس کو پیسہ چاہیے, اس کو باپ نہیں چاہیے, اس کو پیسہ چاہیے. باپ پیسہ کما کر کے دے گا تو سر پر بچائے گا, جوتے سر پر رکھے گا. جب بیٹے کو پالا پوسا اور اس کے جنم تعلیم دلائی, عہدہ دلایا, اب اسی گھر کے اندر جب باپ کمائی سے رہ گیا تو اسی گھر کے اندر باپ کی زندگی نوکر سے زیادہ بدتر ہوتی. بیٹے موجود ہے, بہو موجود ہے, خاندان موجود ہے, لیکن باپ کی زندگی نوکر سے بدتر ہوتی, اس لیے کہ پیسہ کمانے کا نہیں جانا. ایک بھائی نے جائیداد پر قبضہ کر لیا, تین بھائی مارے مارے پھر رہے, کبھی وہ ڈیرے صاحب کے پاس جا رہے, کبھی سردار صاحب کے پاس جا رہے, کبھی چودھری صاحب کے پاس جا رہے, کبھی پارلیمنٹ کے ممبر کے پاس جا رہے, کبھی کچہریوں میں ظالموں کو پاؤں پکڑے ہوئے ہیں. اپنے بھائیوں سے بچاؤ. کتنے لوگ ہیں اپنوں کے ہاتھوں قبر میں پہنچ گئے, کتنے لوگ ہیں اپنے ہاتھوں وطن چھوڑ کے گئے, کتنے لوگ ہیں اپنوں کے ہاتھوں اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں, کتنے لوگ ہیں اپنوں کے ہاتھوں جیل میں پڑے ہوئے ہیں. میرے محترم بھائی ہو جب محبتوں کا اللہ اٹھا لے گا تو پھر چھینا جبتی کی زندگی ہوگی. ڈاکٹر بنے گا اندر نہیں ہوگا, تھانے میں بیٹھے گا تو وہاں سے فساد پھیلے گا, اسپتال میں بیٹھے گا وہاں سے فساد پھیلے گا, बाजार में बेचेगा, वहां से फसाद फैलेगा, तुम तो फसाद की पुटली बनेगा, जहां जाएगा फसाद फैलाएगा। मादी बुनियादों पर जब जिंदगी होगी तो छीना जपटी होगी, जहनम की जिंदगी वजूद में आएगी। जहनमी एक दूसरे से बेजार होते हैं, दूसरों पर लानत करते हैं। हां, बड़े कहेंगे छोटे कहेंगे या अल्लाह इन बड़ों ने हमें गुमराह किया, इनको हमारे हवाले करो, हमारे हम पांव के नीचे इनको मसल दे। बड़े कहेंगे हमने तुम्हारे गले में रस्सी नहीं डाली, तुम्हारे पास तो अंबिया भी आए, तुम्हारे पास तो उलमा भी आए, तबलीगी भी आए, नदी के नुमाइंदे आए तुम्हारे पास, हमने कहा इधर आ जाओ, उन्होंने कहा इधर आ जाओ, उनके पास नहीं गया, हमारे पास आ गया, हमारे क्या कसूर है? तुमने खुद ये रास्ता इख्तियार किया। हां, कहेंगे या अल्लाह इन्होंने हमें गुमराह किया, इनको डबल अजाब दे दो। अल्लाह फरमाएंगे हम न करो, दोनों को डबल अजाब मिले। हर जानबी दोस्तों के लिए अजियत का जरिया है, तकलीफ का जरिया है। तो दुनिया भी दोजख बनेगी, दुनिया की जिंदगी भी दोजख बनेगी, जानम बनेगी, लानते होंगे, एक दूसरे को गिराएंगे, एक दूसरे पर इल्जाम लगाएंगे, एक दूसरे पर लानते करेंगे। मालदारों का जज्बा होगा कि गरीबों का खून चूस। हां, कुत्तों के लड़ाइयों पर लाखों लगाएंगे, गरीब को नवाला नहीं देगा। बड़े बड़े मकान बनाएंगे, बड़ी बड़ी इमारतें बनेंगी, एक इमारत पर, एक मकान पर 10 खानदानों का 150 की रोजी लगेगी, उसको कोई परवाह नहीं, उस पर रह नहीं सके। रहेगा तो 2 कमरों में, 3 कमरों में, कुत्तों की लड़ाइयों पर लगाएगा, मालदा गरीब को नवाला नहीं देगा, ख्वाहिशात पर लगाएगा, शादियों पर लगाएगा, रिवाजों पर लगाएगा, इसराफ पर लगाएगा, इसराफ की जिंदगी होगी। और गरीब जन तड़पते रहेंगे, उसको कोई परवाह नहीं हो, कोई हमदर्दी नहीं हो, क्योंकि हैवान बन गए। तो जहन्नम की जिंदगी होगी, एक दूसरे से बेजार होंगे, फिर जज्से होंगे, जुलूस होंगे, नारे होंगे, उसको गिरा दो, उसको बिठा दो, उसको गिरा दो, उसको बिठा दो। नक्शी के बिठाने से मसला हल होगा, नक्शी से गिराने से मसला हल होगा। हां, आसमानी निजाम को जमीन वाले नहीं बदल सकते, आसमानी निजाम को आसमान वाला बदलेगा। इसलिए जिंदगी की 2 बुनियादें, एक ईमान की बुनियाद है जिसमें अल्लाह साथ होते हैं, आसमानी निजाम साथ चलता है, हमारे मसाइल तो आसमानी निजाम से हल होंगे। और एक मादियत की बुनियाद है, मादियत की बुनियाद छीना जपटी है, वो न भाई करेगा न बाप करेगा, बाप को भी बेचेगा, भाई भाई को भी बेचेगा, कौम को भी बेचेगा, बरादरी को भी बेचेगा। उसको पैसा चाहिए, बरादरी नहीं चाहिए, भाई नहीं चाहिए, बाप नहीं चाहिए, उसको पैसा चाहिए। बाजार में बिठाओ तो बाजार से फसा, दफ्तर में बिठाओ दफ्तर में फसा। इसलिए मेरे मोहतरम भाई सुबह, दीन हमारी जरूरत है, बुनियादी जरूरत है, मानने वालों की जरूरत है, न मानने वालों की जरूरत है, दीन को बिठा रहे उनकी भी जरूरत है। और इस इंसान को चूंकि अल्लाह ने अपने लिए बनाया है, तो इस इंसान को अल्लाह जलशानु खत्म नहीं करेगा। दुनिया आखिरत बनाने के लिए बनाई है, आखिरत समझाने के लिए बनाई है, जैसे दुनिया के हालात है आखिरत के भी हालात है। यहां की चीज तो सारी यही रह जाएगी, माल है, डिग्री है, होता है, मनसब है, यहां की हर चीज यही रह जाएगी। कब्र की रोशनी तो उसको मिलेगी जो दीन की जिंदगी गुजारे, कब्र की तंगी से वो बचेगा जो दीनी जिंदगी गुजारे। आज का साया दीन वाले को मिलेगा, हौज़े कौसर का पानी दीन वाले को मिलेगा, अमलनामा दाएं हाथ में दीन वाले को मिलेगा, नबी की शफात दीन वाले को मिलेगी, उस रात पर दीन वाला गुजरेगा, हमेशा की जन्नत दीन वाले को मिलेगी, हमेशा की जन्नत से दीन वाला बचेगा। हमारी दुनिया और आखिरत के सारे मसाइल का हल अल्लाह ने दीन में रखा है। दीनी जिंदगी होगी तो दुनिया और आखिरत के मसाइल हल होंगे, दीनी जिंदगी नहीं होगी तो जहन्नम की जिंदगी होगी। दुनिया में भी जहन्नम, आखिरत में भी जहन्नम। اس لیے میرے محترم بھائی کو یہ دین انسانی ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے، ماننے والوں کی، نہ ماننے والوں کی، مٹانے والوں کی، سب کی ضرورت ہے. تو ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ دین چاہتے ہیں اور کامل دین چاہتے ہیں. دین انسانیت کی روح ہے، کائنات کی روح ہے، کائنات دین پر قائم ہے. جزوی دین پر جزوی کامیابی ملے گی، کھلی دین پر کھلی کامیابی ملے گی. اللہ کے نزدیک دین کی بہت بڑی قدر ہے، سب سے زیادہ قدردان دین کا اللہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا قدردان ہے. دین کا آخری درجہ جس سے کم درجہ کوئی نہیں. جزوی کامیابی کتنی ہے؟ جزوی کامیابی بھی اتنی ہے کہ سات زمین سات آسمان اس کا بدل نہیں بن سکتے. پوری روئے زمین پر 800 کروڑ انسانی آبادی ہے، 1000 کروڑ انسانی آبادی ہے. پوری روئے زمین میں ایک انسان ہے، اللہ کو ماننے والا، اللہ کو پکارنے والا، اللہ کو کہنے والا. آخری درجے کا ایمان ہے، نافرمان ہے. اللہ کے احکامات توڑے ہوئے ہیں، نافرمان ہے، لیکن اللہ کو ماننے والا ہے. آخری درجے کا ایمان ہے. اور پوری روئے زمین میں ایک ہے، اللہ اس کا اتنا قدردان ہے جب تک وہ زندہ رہے گا سات زمین سات آسمان کھڑے رہیں گے، ساری دنیا کے انسان کھاتے پیتے رہیں گے، ساری حکومتیں قائم رہیں گی، سارے بازار چمکتے رہیں گے ایک آدمی کے. جس دن وہ دنیا سے چلا جائے گا تو اللہ جل شانہ حکم نافذ فرما دیں گے، سارے زمین آسمان کو لپیٹ لیں گے. اسرافیل علیہ السلام کا حکم ہوگا کہ اب سب کو لپیٹ. ہاں، نہ زمین چاہیے، نہ آسمان چاہیے، نہ سورج چاہیے، نہ ستارے چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے، سب کو لپیٹ. تو ادنا سے ادنا درجے کے اللہ پاک کتنا قدردان ہے کہ اس کے لیے سارے انسان کھا رہے پی رہے. اب مرنے کے بعد اس کو جانے میں ڈالا جائے گا، کروڑ ہاں کروڑ سال جانے میں جلتا رہے گا، سب سے آخر میں نکالا جائے گا. پھر بھی اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہمیشہ کے لیے دی جائے گی. یہ جزوی کامیابی ہے. کتنی بڑی کامیابی! ساری دنیا کے کفار حسد کریں گے، کاش ہم بھی ایک دفعہ اللہ کو مان لیتے، ہم بھی اللہ کا نام لے لیتے. تو جو نماز پڑھے گا، ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا، وقت لگائے گا، لوگوں کو قرآن سکھائے گا، قرآن سیکھے گا، اس کا کتنا مقام ہوگا اللہ کے یہاں؟ سب سے زیادہ قدردان کو اللہ ہے. میرے محترم بھائی، وہ یہ دینی زندگی ہماری ضرورت ہے، بنیادی ضرورت ہے. تو یہ دینی زندگی وجود میں کیسے آئی؟ اس کے لیے محنت ہے. دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا ہے، دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا ہے. اسباب کے ہمیشہ دو مرحلے، پہلا مرحلہ انسانوں کے ذمہ ہے، دوسرا مرحلہ اللہ کے ذمہ ہے. مختار کل اللہ ہے، کاش بندے کے ذمہ ہے، پسند اللہ کے ذمہ ہے. ساری دنیا کے انسان جنات مل کر کے گندم کا ایک دانہ نہیں بنا سکتے، فصل تو اللہ دے گا لیکن کاشتکار کی محنت کے بعد دے گا. ساری دنیا کے انسان جنات مل کر کے انسان کا ایک پورا نہیں بنا سکتے، اولاد تو اللہ دے گا لیکن شادی کے بعد دے گا. دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا ہے. دینی زندگی وجود تو نبی کی محنت سے آئی، اس لیے پہلا انسان جو اللہ نے پیدا کیا وہ نبی تھا. نبی کی محنت سے دینی زندگی وجود میں آتی ہے. ہر زمانے میں اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے محنت کی، اس کے نتیجے میں اللہ نے دین کو زندہ کیا. نبی آیا، نبی نے محنت کی، دین موجود نہیں تھا. نبی آیا، نبی نے محنت کی. دیکھو ہر نبی جو آیا ہے ان لوگوں میں آیا ہے جو دین نہیں چاہتے. نبی ہمیشہ ان لوگوں میں آیا ہے جو دین نہیں چاہتے. نبی کی محنت کے ہمیشہ دو مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ لوگوں کو دین پر آمادہ کرنا، تیار کرنا. لوگ نبی کی تکذیب کرتے ہیں، لوگ نبی کو تکلیفیں دیتے ہیں، اذیتیں دیتے ہیں، لوگ نبی سے بھاگتے رہتے ہیں، نبی پیچھے پھرتا رہتا ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا رہتا ہے، ان کی اذیتوں کو برداشت کرتا رہتا ہے. اب پھر تنہائی میں ہاتھ پھیلا کر کے، جھولی پھیلا کر کے اللہ سے ان کو اپنی جھولی میں مانگتا رہتا ہے کہ اللہ ان کو میری جھولی میں ڈال، جن جن نے مجھے اذیتیں دی سب کو میری جھولی میں ڈال. یہ نبی کی محنت کا پہلا مرحلہ ہے جو تمام انبیاء نے کیا ہے، اور اس مرحلے کا نام تبدیل ہے. جب لوگ تیار ہو گئے، آمادہ ہو گئے، تو دوسرا مرحلہ ہے. دوسرے مرحلے میں نبی درمیان میں بیٹھا ہے. ہاں، لوگ اس کے گرد جمع ہے، نبی کی تصدیق کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں، نبی کی بات کو سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں. اس مرحلے کا نام تعلیم ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے. حادثہ عبد کے ساتھ یہ پیش آیا کہ عرصے سے، صدیوں سے نبوت کی محنت کا پہلا مرحلہ عبد کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. تبلیغ ہاتھ سے نکل چکی ہے، اور اگلی مشکل یہ ہے کہ امت ماننے کو تیار بھی نہیں ہے کہ تبلیغ ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. پہلے مرحلے کا نام دوسرے پر رکھا ہوا ہے. بے طلب امت کو ہم نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا، بے طلب امت کو ہم نے اپنے حال پہ چھوڑ دیا. انسانی آبادی دو حصے تو امت دعوت ہے جو کلمے سے معروف ہے، اور پھر ایک حصہ جو رہ گیا 230-235 کروڑ انسانی آبادی، اس میں طلب والے کتنے ہیں؟ ایک فیصد میں نہیں بنے. کتنے بے طلب ہیں؟ بے طلب کو ہم نے اپنا باطل نے اس بے طلب کو اپنے سینے سے لگایا، دین کے نقشوں کے مٹانے پہ لگا دیا. پوری دنیا میں جاؤ، باطل کے گریبان تک ہمارا ہاتھ نہیں پہنچے گا. لاکھوں مسلمانوں کے لاشوں پر گزرنا پڑے. یہ حادثہ ہے جو امت کے ساتھ پیش آیا ہے کہ نبی کی محنت کا پہلا مرحلہ امت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. بے طلب کے پیچھے پھرنا امت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. تمہیں اس کا رہا تھا کہ نبی آیا، نبی نے محنت کی، محنت کے نتیجے میں اللہ نے جن کو وجود عطا فرمایا، نبی کو محنت کا موقع ملا، امت کو ہدایت کی قبولیت کا موقع ملا. ہدایت تو اللہ دے گا لیکن نبی کی محنت کے بعد دے گا، نبی کی محنت سبب ہے. جب دورانیہ پورا ہو گیا تو پھر اللہ نے فیصلہ دیا، فیصلہ کا فیصلہ آیا. فیصلہ کیا آیا؟ نبی کا ساتھ دینے والوں کو اللہ نے زمین کا وارث بنا دیا، اور باطل کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا. جس نبی کا سنایا ہے یہ ضابطہ سمجھایا ہے، دین قائم ہو گیا، باطل ٹوٹ گیا، زمین صاف ہو گئی، اللہ نے نبی کو اپنے پاس بلا دیا انعام دینے کے لیے. دنیا انعام کی جگہ نہیں ہے، ساری دنیا سات زمین سات آسمان ایک سبحان اللہ کا بدلہ نہیں بن سکتے. نبی کو انعام دینے کے لیے اپنے پاس بلا دیا. جب نبی چلا گیا تو محنت ٹوٹ گئی. نبی محنت کا ذمہ دار ہوتا ہے، امت اس کی معاون ہوتی ہے. نبی چلا گیا، محنت ٹوٹ گئی، دین میں خلل پڑ گیا. آہستہ آہستہ لوگ دین سے دور ہوتے ہوتے جا کر پھر کفر میں شرک میں ڈوب گئے. اللہ نے پھر نبی بھیجا. انبیاء اکرام علیہ کا یہ سلسلہ اللہ نے اس کے یہ ضابطہ سمجھایا کہ پہلے نبی کی محنت وجود میں آئے گی، پھر دین وجود میں آئے گا، پھر اللہ کا فیصلہ آئے گا. اللہ دین والوں کو غالب کرے گا، اور مقابلے پر آنے والوں کو اللہ توڑے گا. نوح علیہ السلام کو سنایا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو سنایا ہے، یا موسیٰ علیہ السلام کو سنایا ہے، یا لوط علیہ السلام کو سنایا ہے، شعیب علیہ السلام، یہ ضابطہ سمجھایا ہے. یہ ضابطہ ہے پہلے نبی کی محنت وجود میں آئے گی پھر دین وجود میں آئے گا. میرے محترم بھائی سے سب کو قرآن کریم جو واقعات سنائے اس میں ضابطہ سمجھائے. اب یہ اکرام علیہ السلام کی جو واقعات ہے اصل میں اقامت دین کی اس کی محنت اور جوت ہے. ایک تو ضابطہ سمجھایا اور دوسری چیز جو اللہ نے سمجھائی ہے وہ تو اللہ نے محنت کی خصوصیات سمجھائی ہے کہ ان خصوصیات کی بنیاد پر محنت ہوگی تو دین وجود میں آئے گا. اس میں سب سے پہلی خصوصیت جو ہے وہ کیا ہے؟ پہلی خصوصیت دعوت ہے. ہر نبی نے دعوت دی. مخلوق سے اللہ کی طرف، باطن نفس سے نبی کے اعمال کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف، ہر نبی نے دعوت دی. لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں میں، تمہارے پاس آیا ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے دین عطا فرمایا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے. اللہ بہت بڑا ہے، اپنے ہر صفت پہ بڑا ہے، مختار کل ہے. اللہ کی مان کر کے چلو گے تو اللہ راضی ہوگا. سات زمین سات آسمان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. اس اللہ کو ناراض کرو گے، سات زمین سات آسمان پر قبضہ بھی کرو گے تو سات زمین سات آسمان تمہیں اللہ کے پکڑ سے نہیں بچا سکیں گے. یہ توحید ہے، اس کی نبی دعوت دیتا ہے. اے لوگوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں تمہارے پاس ایک زندگی لے کر کے آیا ہوں. ہاں، ایمان ہے، عبادات ہے، اخلاق ہے، معاشرت ہے، معاملات ہے، قضا ہے، کامل زندگی ہے. نبی کی ترتیب پر زندگی گزارو گے تو اللہ راضی ہوگا. سات زمین سات آسمان تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. نبی کی زندگی تمہارے ہاتھ سے نکل گئی تو اللہ ناراض ہو جائے گا. سات زمین سات آسمان تمہیں اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکے. یہ رسالت ہے. اور اے لوگوں، دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، حاضری ہے، اصل آخرت ہے. سکرات کے حالات، برزخ کے حالات، قیامت کے حالات، حشر کے حالات، ادسرات، جنت، جہنم، تفصیل سے یہ حالات بتاتے ہیں. دنیا سے آخرت کی طرف بلاتے ہیں. یہ ہر نبی نے دعوت دی، ہر نبی کی دعوت ہے. تو پہلا عمل دعوت ہے، مخلوق سے اللہ کی طرف، ماضی نفس سے نبی کے اعمال کی طرف، دنیا سے آخرت کی طرف. ہر نبی نے دعوت ہے. اور اس کے لیے نبی پھرتا رہتا ہے، لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہے، بتاتا رہتا ہے. اور دوسری خصوصیت انبیاء کرام علیہ السلام کا گشت ہے. یہ شادی عرض کیا ہے، ہر نبی نے گشت کیا، لوگوں کے پیچھے پھرا. ہاں، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو مادی نقشہ نہیں دیا. انبیاء کا سرمایہ تو مائیت ہے، مائیت صفات پر موقوف، مادی نقشوں پر موقوف نہیں ہے. نبی کا سرمایہ تو وہ صفات ہے جو مائیت کے لیے ہے. اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو مادی نقشہ نہیں دیا. بے کس اور بے بس بھیجا ہے، فقر و فاقر کی حالت میں بھیجا ہے، مادی نقشہ نہیں دیا. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، نبی علیہ السلام، ایسے فقر و فاقر میں بھیجا، یا کسی بھی بسی میں بھیجا. نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، زندگی کا آخری دن ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں. چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں. ہمارے جان سے پوچھا گیا کہ اتنا بھی تیل نہیں ہوتا، اگر تیل ہوتے تو ہم چاٹ کر کے نہ جاتے، ہم تو بھوک کی حالت میں تھے. نبی علیہ السلام دنیا سے اس حال میں جا رہے ہیں، کچھ ساتھ دینے والا نہیں، بےکسی بےکسی. دنیا میں آئے ساتھ دینے والا کوئی نہیں، سارے مخالف. تو انبیاء کی زندگی ہے بےکسی بے بسی، اس کو بیان کیا ہے. انبیاء کی دعوت کو بیان کیا، اس کے گشت کو بیان کیا، بےکسی کو بیان کیا، انبیاء کرام علیہ السلام کی تکلیفوں کو بیان کیا. اذیتیں ملی ہیں، تکلیفیں ملی ہیں، انبیاء اکرام اسلام کے صبر کو بیان کیا ہے. ناگوار حالات عوامر کو پورا کرنا یہ صبر ہے. ناگوار حالات آئے, سب سے زیادہ ناگوار حالات انبیاء پر آئے. اللہ کے راستے میں ناگوار حالات آتے ہیں جس پر اللہ ساتھ دیتے ہیں. عوامر کو پورا کریں گے تو اللہ ساتھ دیں گے. انبیاء اکرام اسلام کے شکر کو بیان کیا ہے. نبی محنت کو نعمت سمجھتا ہے, محنت کے جز کو نعمت سمجھتا ہے. جیسے ہم مال سے خوش ہوتے ہیں, مال مل جائے, پیسہ مل جائے, عہدہ مل جائے, ہم خوش ہوتے ہیں. نبی جان لگانے پر اتنا خوش ہوتا ہے, تکلیفیں اٹھانے پر اتنا خوش ہوتا ہے. محنت کو نعمت سمجھتا ہے, محنت کے جز کو نعمت سمجھتا ہے. ہم یہ اکرام اسلام کے نرمی کو بیان کیا ہے. نبی نرم ہوتا ہے. ہمدردی کو بیان کیا ہے, نبی ہمدرد ہوتا ہے, ناصح ہوتا ہے. امانتداری کو بیان کیا, نبی امانتدار ہوتا ہے. انبیاء کرام اسلام کی بے غرضی کو بیان کیا, نبی بے غرض ہوتا ہے. کوئی مال نہیں چاہیے, کوئی عہدہ نہیں چاہیے, کوئی ملک نہیں چاہیے, میرا اجر تو اللہ دے گا, اس کو کوئی اجر نہیں چاہیے. انبیاء کرام اسلام کی دعاؤں کو بیان کیا. یہ وہ خصوصیات ہے جس کی بنیاد پر محنت ہوتی ہے. اگر یہ خصوصیات موجود ہو تو دین وجود میں آئے گا, اگر ان خصوصیات میں کمی ہوگی تو دین وجود میں نہیں آئے گا. تو اقامت دین کے لیے جو انبیاء اکرام علیہ السلام نے محنت کی, اللہ نے اس کی تفصیل بتائی. انبیاء اکرام کے واقعات اصل میں اقامت دین کے لیے ان کی جود ہے. تو نبی علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ ان انبیاء کا کیا کرو, ان کا اتباع کرو. انبیاء کے اتباع کی چار شکلیں ہوتی ہیں. اتباع کی چار شکلیں, پہلی شکل یہ ہے کہ نبی کی زندگی بتا دے کہ اس طرح تو بھی زندگی گزار. کسی نبی کی زندگی کی تفصیل نہیں بتائے. ہاں, نبی کی عبادت بتا دے کہ نبی یوں عبادت کرتا تھا, تو بھی اس طرح عبادت کر. ہر نبی کامل عابد ہے, لیکن کسی نبی کی عبادت کی تفصیل نہیں بتائی. نبی کی شریعت کے احکامات بتا دے کہ نبی یوں احکامات کی پابندی کرتے, تو بھی ان احکامات کی پابندی کرو. شرائع تو سارے منسوخ کر دیے, تمام شرائع منسوخ کر دیے. یہاں تک اعلان کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اصلی تورات کو لے کر کے آئے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بغیر اس کو نجات نہیں ملے گی, چاہے اصلی تورات لے کر کے آئے. تو اتباع کس چیز میں مانگ رہا ہے؟ اقامت دین کے لیے جو جوت ہے اس میں اتباع کرو. اب یہ اکرام اسلام کے اتباع جوت میں بتایا ہے. ایک جگہ جو شانو نے ایک رکوع کے اندر مختصر رکوع 18 نبیوں کا نام لے کر کے, 18 نبیوں کا نام لے کر کے تذکرہ کیا. رکوع کے آخر میں بتایا کہ یہ سارے انبیاء اکرام علیہ السلام یہ ہدایت پر ہے, ان کا اتباع کرو. اتباع تو اس جوت میں بتا رہے ہیں, جوت جیسے انبیاء نے جوت کا اسی طرح جوت کرو. میرے محترم بھائی دوستوں, وہ نبی علیہ السلام دنیا میں آئے اکیلے تھے, دین پر چلنے والا کوئی نہیں تھا, ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا, مادی نقشہ کوئی نہیں دیا. یتیم نادار بچہ جس کی نہ ماں زندہ ہے نہ باپ زندہ ہے, دادا بھی اٹھا دیا گیا, والدہ بھی اٹھا دی گئی. یتیم نادار بچہ, ماں بھی کوئی نقشہ نہیں دیا, محنت نہیں دی قیامت تک آنے والے انسانوں تک دین پہنچانے کے لیے. ایسے حالت میں اللہ نے بھیجا, کوئی ساتھ نہیں. دین موجود نہیں, نبی علیہ صلی اللہ علیہ السلام کو مادی نقشہ کوئی نہیں دیا. زندگی محفوظ ہے, دن بھی محفوظ ہے, رات بھی محفوظ ہے. جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے پورا دین زندہ تھا, پورا دین وجود میں آیا. بات آسان ہے, جہاں سے شروع کیا, نبی علیہ السلام نے کہاں سے شروع کیا. جہاں سے نبی علیہ السلام شروع کیا وہاں سے ہم بھی شروع کریں. جو نبی علیہ السلام کو نتیجہ ملا ہمیں بھی وہی نتیجہ ملے. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ محنت متعین ہے, اس کی ترتیب متعین ہے. تو نبی علیہ السلام کی محنت میں سب سے پہلا جو قدم ہے میرے محترم بھائی, وہ سب سے پہلا قدم یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے. ایک زمانہ تھا کہ ختم نبوت امت کے سامنے تھی, قرون اولا میں ختم نبوت کا تقاضا امت کے سامنے تھا. ہر امتی سمجھتا تھا کہ میرے ختم نبوت کا تقاضا یہ ہے کہ دین امانت ہے, کامل دین امانت ہے, پورے عالم کی امانت ہے, آنے والے نسلوں کی امانت ہے اور میرے پاس امانت ہے. ہر امتی نبی علیہ السلام نے ہر امتی کے لیے ذہن بنایا, اسی بنیاد پر اٹھایا. جتنے بھی رہ گئے نبی علیہ السلام کے بعد, 4 لاکھ 5 لاکھ جتنی آبادی رہ گئی مسلمانوں کی, ہر ایک ذہن بنا ہوا تھا اور پوری امت کو تعارف تھی. سیرت اٹھا کر کے دیکھو, قرون اولا میں پوری امت کو تعارف ہے, کوئی بھی بیٹھا ہوا نہیں, سب کر رہے ہیں, مرد ہیں عورتیں ہیں سب کے سب, اس جذبے کے ساتھ. دین امانت ہے, کامل دین امانت ہے, ساری دنیا کے انسانوں کی امانت ہے, آنے والے نسلوں کی امانت ہے. اور ایسے انداز سے پھرے, ایسے انداز سے پھرے کہ 100 سال کے اندر اندر قلیل عرصے میں, 100 سال کے قلیل عرصے میں اس زمانے کی جو آبادی تھی 3 حصوں تک دین پہنچا دیا, کامل دین پہنچا دیا. چوتھا حصہ رہ گیا, کامل دین پہنچا دیا, مرد بھی عورتیں بھی سب کو تعریف. نبی علیہ السلام حج کے موقع پر, آخری حج کے موقع پر نبی علیہ السلام کے ساتھ مشہور روایت ہے کہ 1,24,000 صحابہ کرام ہیں اور حجاز مقدس میں 10,000 کی قبریں ملیں گی. یہ تو وہ ہے جو گئے واپس آ گئے, باقی سارے وہ ہیں جو گئے کبھی واپس نہیں آئے. پوری امت متعلق, مغرب مشرق شمال جنوب ساری امت پھیل گئی. 100 سال کے اندر مراکز سے لے کر چین تک, یورپ کے وسط تک, روس تک, داغستان تک, پورا دین پھیل گیا. اس زمانے کی آباد دنیا اتنی ہی, تھوڑی سی رہ گئی جو بعد میں فتوحات. میرے محترم بھائی درشک کو یہ محنت ہے, سب سے پہلے عزم ہے کہ پوری دین امانت ہے, پورے عالم کی امانت ہے, آنے والے نسلوں کی امانت ہے. نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, میں اس کا ذمہ دار ہوں. اس لیے امت کو متعارف کرنا ہے, اور ہر امتی کے اندر اللہ نے یہ استعداد رکھی ہے. ہر امتی پوری امت کو متعارف کر سکتا ہے, ہر امتی پورے دین کا وجود کا ذریعہ بن سکتا ہے. اللہ نے استعداد دیا, پہلے استعداد دی پھر اللہ نے مطالبہ کیا. نبی علیہ السلام اکیلے تھے, محنت کی, مجمع وجود میں آیا, انہوں نے دین تک پہنچا دیا. آج سے 95 سال پہلے ایک مسلمان اٹھا, 14ویں صدی کا مسلمان تھا, نبی نہیں تھا, صحابی نہیں تھا, تابعی نہیں تھا, 14ویں صدی کا مسلمان تھا, کھڑا ہو گیا. لیکن بنیاد یہی تھی کہ پورا دین امانت ہے, پورے عالم کی امانت ہے, آنے والے نسلوں کی امانت ہے. ایک ایک امتی کا ذہن یہی بناتے تھے, اور ایسے لوگوں نے سے شروع کیا جو بیچارے کلمہ بھی نہیں جانتے تھے, نماز نہیں جانتے تھے, دین نہیں جانتے تھے. مسلمان کہتے تھے اپنے آپ کو, بس ڈوبے ہوئے مسلمان. ان سے محنت شروع کی, اور اس زمانے میں کام محدود تھا, جلسے ہوتے تھے. کتنے جلسے ہوتے, 200 آدمی جمع ہو گئے, 500 آدمی جمع ہو گئے. جماعتیں محدود نکلتی, کوئی سیروگا لگاتا تھا, کوئی چلا لگاتا تھا, کوئی گشت پر آمادہ ہوتا تھا, کوئی جلسے میں آتا تھا, اجتماع میں آتا تھا. 4 4 مہینے والے تو خال خال تھے, مولیا صاحب کے زمانے میں 4 مہینے عام نہیں تھے, لیکن ایک ایک ذہن یہ بناتے تھے. چاہے وہ گشت میں جڑے، چاہے وہ اجتماعی آئے، چاہے وہ سے روزہ لگائے، چاہے وہ چلا لگائے، ذہنی بناتے تھے کہ دین امانت ہے، کامل دین امانت ہے، ساری انسانوں کی امانت ہے، آنے والے نسلوں کی امانت ہے. اس بنیاد پر امت کو اٹھا رہے ہیں. تو اللہ نے کر دیا. کیا کیا اللہ نے؟ پوری امت متعلق ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ آج کتنی دنیا میں جماعتیں پھر رہی ہیں؟ دنیا کو کوئی ملک ایسا نہیں جہاں پر جماعتیں نہیں. ہمارے اپنے ملک میں کتنے ملکوں کی جماعتیں آ رہی ہیں؟ کتنے جماعتیں موجود ہیں ابھی اس مجمع میں؟ کتنے ملکوں کی جماعتیں موجود ہیں؟ کتنے ملکوں کے لوگ موجود ہیں؟ جو استعداد اللہ نے مولیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیا تھا، وہ استعداد ہر امتی کو اللہ نے دیا ہے. ہر امتی ذریعہ بن سکتا ہے. اس وقت مشکل یہ پیش آئی ہے بھائی، کل کو سامنے رکھ کر کے اس کے استعداد لگائیں گے تو اللہ اسی کو وجود عطا کرے. سب سے پہلے عزم ہے کہ دین امانت ہے، کامل دین امانت ہے، ساری دنیا کے انسانوں کی امانت ہے، آنے والے نسلوں کی امانت ہے. اس کو سامنے رکھ کر کے چلنا. اب مجھے کیا کرنا ہے یہ بات کی بات ہے. پہلے امانت تو سمجھے، اس پر امت کو اٹھایا. تو سب سے پہلے عزم ہے، ارادہ ہے، نیت ہے. پورے دن کی ہر آدمی نیت کر سکتا ہے، پورے عالم کی نیت کر سکتا ہے، دیوان نسلوں کی نیت کر سکتا ہے. اور ترتیب آسان بتائیے بھائی، امت کو ساتھ جوڑو، امت کو متحرک کرو، امت کو ساتھ جوڑو، ایک ایک مسلمان کو سمجھاؤ، ایک مسلمان کو بٹھاؤ، اس کو ماحول میں لا کر کے سمجھاؤ کہ تو مسلمان ہے، دریا صاحب کا امتی ہے. ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ، حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ، ایک ایک مجلس میں پتہ نہیں کتنے مرد فرماتے تھے ہم امتی ہے، ہم امتی ہے، ہم امتی ہے. پورے دن کے ذمہ دار ہے، پورے دن کی ذمہ دار. اس کا ذہن بنانا پڑے گا. انسان کے اندر اللہ نے بڑی صلاحیتیں رکھی ہے، بڑی استعداد رکھی ہے. ایک آدمی پوری امت کا ذریعہ بن سکتا ہے، پورے دن کا ذریعہ بن سکتا ہے، پوری امت کو متعارف کر سکتا ہے. اس لیے اللہ نے سب سے پہلے ذمہ دار، پہلے استعداد دی، پھر مطالبہ کیا. جب اس بنیاد پر محنت کرے گا، اس بنیاد پر اٹھے گا، اپنی صلاحیتیں لگائے، تھوڑا لگائے، زیادہ لگائے، لیکن ذہن یہ ہو، عزم یہ ہو، ارادہ یہ ہو. اب جتنا بھی کرے گا اس کو کم سمجھے گا، جتنا بھی اپنے آپ کو لگائے گا، کپائے گا، اپنے آپ کو اس کو کم سمجھے گا، اپنے آپ کو مجرم سمجھے گا کہ میں نے کچھ نہیں کیا. اب جب اس انداز سے جن محنت کرے گا تو اللہ جل شانہ اس کی محنت کو قبول کرے گا. اس کا یہ جذبہ نبی کے جذبے کے ساتھ اس کی مشابہت اختیار کرے گا. ہاں، ہم آجان نے عائشہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ حج سے زیادہ سخت نا پر گزری؟ کہ ہاں، وہ طائف کا، طائف کا دن بہت سے بہت زیادہ سخت، کوئی ساتھ نہیں، دیکھ سی بھی بچی، سرداروں کو دعوت دی، لوگوں کو دعوت دی، وہاں پر پھرے، مار کھائے، پتھر کھائے، مار مار کر کے نکال دے گئے، دیکھ سی کیا تھا. جب واپس ہوئے، اطمینان ہوا، وہاں پر دعا مانگی ہے، مشہور دعا ہے، شکایت نہیں کی. یا اللہ میں شکایت کرتا ہوں اپنے بے بسی کی، اپنے زور کی، اپنی تدبیر کی کمی کی. یہ تدبیر کی کمی کون بتا رہا ہے؟ یہ وہ نبی بتا رہا ہے جس کی تدبیر کی تکمیل پر اللہ نے 128 مرتبہ مہر لگائی. میرے محبوب، اپنے آپ کا الگ کرو. اس قسم کا جملہ اللہ نے قرآن کریم میں 128 مرتبہ دہرایا. اس کی محنت کی جس کی تدبیر کی تکمیل پر، جس کی محنت کی تکمیل پر اللہ نے 128 مرتبہ مہر لگائی ہے، وہ نبی کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، وہ نبی کہتا ہے میں نے صحیح تدبیر نہیں کی، وہ نبی کہتا ہے کہ میں ضعیف ہوں. شکایت کسی کی نہیں. جب سب کچھ لگائے گا، کل کو سامنے رکھ کر کے کرے گا تو اپنے آپ کو مجرم سمجھے گا، اس کو تھوڑا سمجھے گا پھر جب توبہ کرے گا اللہ سے معافی مانگے گا اس کی توبے کی نسبت مناسبت نبی علیہ السلام کے توبے کے ساتھ پھر اللہ کیا کرے گا اللہ اس کی محنت کو قبول کرے گا اور اس کی محنت کی تکمیل کا اللہ انتظام کرے گا جیسے نبی علیہ السلام کی محنت کے تکمیل کا اللہ نے انتظام کیا نبی علیہ السلام کی زندگی میں تو دین حجاز مقدس میں پھیل گیا جزیرت العرب میں پھیل گیا آگے تو نہیں گیا آگے تو نبی علیہ السلام خود نکلے بھی نہیں ہے ایک دفعہ نکلے ابھی تو میں دین تو کامل ہو گیا لیکن میں نے تو ابھی تک باقی ساری دنیا پڑی ہوئی تھی ہاں پھر اللہ کی شان اللہ کی عجیب ضابطہ ہے جو دین موجود تھا نبی علیہ السلام دنیا سے جاتے ہی اس سارے نقشے کو اللہ نے توڑ دیا ٹکڑے ٹکڑے کر ارتداد پھیل گیا قبائل میں ارتداد پھیل گیا نبوت کے دعوے دار پیدا ہو گئے اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا علاقے پر قبضہ کر لیا مسلمہ قذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا 40,000 کے ساتھ ہو گئے دو دفعہ صحابہ اکرام کو شکست ہاں سینکڑوں صحابہ اکرام کو شہید کیا صدیق نے نبوت کا دعویٰ کیا بہت بڑا مجمع ساتھ ہو گیا لقیت بن مالک نے نبوت کا دعویٰ کیا ایک میدان میں اس کے 10,000 آدمی قتل ہو گئے ایک عورت تھی سجا بن حارث اس نے نبوت کا دعویٰ کیا 10,000 آدمی اس کے ساتھ ہو گئے روم کا لشکر متعارف ہوگا قبائل متعارف ہو گئے تمام قبائل میں ارتداد پھیل گیا زکات کا انکار لوگوں نے کر دیا جو دن سارا ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا مکہ معظمہ مدینہ اور طائف کے تین علاقے رہ گئے مدینہ کے ساتھ میں ان تک ارتداد پہنچ گیا یہ سمجھانا تھا قیامت تک آنے والے انسانوں کو سمجھانا تھا کہ دین کی محنت کی کیا بنیاد ہے اور جہاد کیا ہے یہ نقشہ تو کئی دفعہ ٹوٹے گا کئی دفعہ بنے گا تو صدیق اکبر صاحب کیا کیا پوری امت کو متعارف کیا کسی کو بیٹھے نہیں دیا سب کو نکالا تو میں عرض کر رہا تھا میرے مذہب جی کو کہ نبی علیہ السلام صاحب جب دنیا سے جا رہے تھے تو یہ حال بنا لیکن امت کو اس ذہن کے ساتھ بنایا تھا کہ پوری امت متعارف کی سب کچھ لگا رہے تھے تو نبی کی محنت تو نبی کی ترتیب سے آئی ہے اس لیے میرے محترم بھائی دوستوں کو محنت میں سب سے پہلا قدم عزم ہے ارادہ ہے پورے دین کی نیت پورے عالم کی نیت آنے والے نسلوں کی نیت دین امانت ہے پورے عالم کی امانت ہے آنے والے نسلوں کی امانت ہے میرے ذمہ ہے امت کو ساتھ جوڑو امت کو ساتھ جوڑو امت کو متعارف کرو عزم ہے ارادہ ہے سب سے بڑے اور آدمی کر سکتا ہے مرد کر سکتا ہے عورت کر سکتی ہے غریب کر سکتا ہے مالدار کر سکتا ہے تو محنت میں پہلا مرحلہ تو یہ ہے یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے اور ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے قرون اولا کے بعد یعنی مبہم چلا آ رہا ہے بیسم قاسم الانبیاء ہے بس ٹھیک ہے میں تو تاجر ہوں میں تو زمیندار ہوں میرے ذمہ کیا ہے بس میں تو یہی میرے سام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو ذمہ داری ہے اللہ کا احسان ہے اللہ کی نعمت ہے پورا دین سامنے پورا عالم سامنے عالم نرتے سامنے اب کیا کرنا ہے یہ تو بات کی بات ہے اور یہ ختم نبوت کا تقاضا ہے تو میرے محترم بھائی سو پہلا قدم تو یہ عزم ہے اب امانت ہے امانت ہمارے پاس اب اگلی بات یہ ہے کہ بھائی ہمارے پاس امانت موجود ہے یا ہمارے ہاتھ سے بھی نکل چکا ہے یہ بھی تو دیکھنے کی بات ہے بازار کے دن بازار میں ہے یا الماری میں ہے کارخانے کے دن کارخانے میں ہے یا الماری میں ہے ہمارے گھروں کا دن ہمارے گھروں میں ہے یا الماری میں ہے کچہری کے دن اسپتال کے دن تھانے کے دن وہاں پر ہے یا الماری میں ہے؟ ہمارے پاس کتنا بچہ ہوا ہے؟ دو تیائی تو کفر میں ڈوبیے ہو. امت دعوت وہ اپنے ذمہ کوئی سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ کون اس کو اپنے ذمہ سمجھ رہا ہے؟ ایک حصہ جو بچ گیا اس میں کلمہ, کتنے لوگ ہیں جو کلمہ نہیں جانتے؟ کروڑوں مسلمان ہیں کلمہ نہیں جانتے. اگر میں اس مجمعے سے پوچھوں کہ آپ کو کتنے آدمی ملے جو کلمہ نہیں جانتے, تو اکثر ہاتھ کھڑا کریں گے کہ ہمیں ملے. پاکستان کے اندر کتنی جماعتیں پھر رہی, یہاں پر یہ ہاتھ ہے, تو ان ملکوں کا کیا حال ہوگا؟ یورپی ملکوں کا کیا حال ہوگا؟ افریقی ممالک کا کیا حال ہوگا جہاں لاکھوں لوگ کلمہ نہیں جانتے؟ کتنے فیصد نماز پڑھتے ہیں؟ ساری نمازیوں کو اکٹھا کرو, 5% نہیں بنے گی. ساری دنیا کی پوری امت کے اندر 5% نہیں بنے گی. 95% تو نماز پڑھتے ہی نہیں, اور جو نماز پڑھتے وہ نماز سیکھتے نہیں. 90% جو ہے جو غلط پڑھ رہے ہیں اور فساد کے حد تک غلط پڑھ رہے ہیں. کون اس کی فکر کرے گا؟ ہمارے پاس دین بچہ کتنا ہے؟ ایمان دعوی ایمان رہ گیا, قرآن دعوی ایمان مانتا نہیں, عبادات بے جان رہے گی, تھوڑی رہے گی. اخلاق, معاشرت, معاملات, قضا, یہ تو کہیں موجود ہی نہیں. اور یہ دین کا وہ حصہ ہے جو ساری دنیا کے سامنے پیش کرنے کا ہے. حق تو حق والوں کی زندگی سے سمجھ میں آئے گا. حق والوں کے پاس حق ہوگا تو سمجھ میں آئے گا. اب وہ امانت ہمارے پاس بچہ کتنا ہے؟ کو میرے مسلم بھائی دشم کو اتنا تھوڑا تو ہمارے پاس بچ گیا, اتنا سارا تو مٹ گیا, ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے. اب جو بچہ ہوا ہے اس کی حفاظت لازمی ہے, اور جو مٹا ہوا ہے اس کی اقامت لازمی ہے. بچا ہوا تھوڑا ہے, مٹا ہوا زیادہ ہے, اب قوت لگانے کی کیا ترتیب ہے؟ فقہ و جہاد کا علم ہے. بچے ہوئے دن کی حفاظت پر کتنی قوت لگانے کی, اور بچے ہوئے دن کی اقامت پر کتنی قوت لگانے کی, یہ دونوں نبی کے کام ہیں. اقامت دین سے کیا مراد ہے؟ کیا بازار کا دین الماری سے بازار میں پہنچ جائے, کچہری کا دین الماری سے کچہری میں پہنچ جائے, کارخانے کا دین الماری سے کارخانے میں پہنچ جائے, ہمارے گھروں کا دین الماری سے ہمارے گھروں میں پہنچ جائے. ہمارا تو دین چاردواری کے اندر بند ہے, اور ملک مال والوں کا محتاج ہے. ہمارا تو دین یرغمال ہے, مال والوں کے یہاں یرغمال ہے, چاردواری کے اندر بند ہے. شادی باہر دین کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. ہمارے پاس بچہ کتنا ہے؟ اس کی فکر کون کرے گا؟ ایک ہے دین کا کام کرنا, ٹھیک ہے دین کا کام کر رہا ہے, جو مسجد کے جھاڑو دے گا بخشش یقینی, میں مانتا ہوں, لیکن دین تو وجود میں نہیں آئے. باطل تو نہیں ٹوٹے گا, باطل نہیں ٹوٹے گا تو باطل کا سایہ میں ہمیں چلنا پڑے گا, اور باطل کا سایہ تو ٹھنڈا سایہ نہیں ہے, وہ تو زہریلا دعا ہے, جس کے زہریلے اثرات سے ہم بھی نہیں بچ سکیں. نبی تو عزم ہوتا ہے پورا دین کا, اور دین کی خاصیت ہے جب پورا دین وجود میں آئے گا اللہ باطل کو توڑ کے دکھائے گا. ہمیں تو باطل کے سائے میں بھی چلنا پڑے گا. جتنا اجازت دے گا اتنے دین پر چلے گا, نہیں دے گا تو نہیں چلے گا. مسجدوں کو بند کرو نے بند کر دیے, حرمین کو بند کرنا بند کر دیے, 230 کروڑ مسلمان کچھ نہیں کر سکے. ہم اسی طرح چلنا ہوگا, پورے دن پر چل ہی نہیں سکتے. ایک دن کا کام کرنا بھائی بخشش تو ہو جائے گی, دین تو وجود میں نہیں آئے گا, وہ تو کامل دین کی نیت ہو. پورے دین کو امانت سمجھے, پورے عالم کی امانت سمجھے, آنے والے نسبت کی امانت سمجھے, اور امت کو ساتھ جوڑے, پوری امت کو متعارف کرے, اور امت
اپنے قربانیوں پر آ جائے, ترتیب نمون پر آ جائے, پھر جا کر کے اللہ باطل کو توڑے گا, جن کو وجود عطا کرے گا. انہوں تو ہر آدمی اپنے آپ پر خوش ہوگا, بس ٹھیک ہے میں دین سے کام کر رہا ہوں, کوشش تو ہو جائے گی, دین وجود میں نہیں آئے گا. اس کے لیے تو سب سے پہلے ختم نبوت کے تقاضے کو سامنے رکھنا, اور یہ دیکھنا کہ ہمارے ہاتھ سے, اس لیے ہماری جو اس وقت محنت ہے وہ تبلیغ نہیں ہے. وہی تبلیغ تو لوگوں نے نام رکھا ہوا ہے. تبلیغ کب شروع ہوگا؟ تبلیغ تو اس سے شروع ہوگا جب کامل دین لے کر کے مایت الہیہ سمیت, جیسے صحابہ کرام لے کے گئے دعا مانگتے تھے فرشتے اترتے تھے, ہوائیں مسفر تھی, پانی مسفر تھا, آگ مسفر تھی. ہاں کامل دین لے کر کے دنیا میں پھرے, ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے, خود بھی ان کو اطمینان تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, باطن بھی دیکھتا تھا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے. اس لیے میرے محترم بھائی کو محنت ہے, نبی کی ترتیب ہے. تو سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے محنت کہاں سے شروع؟ پہلے عزم ہے, ارادہ ہے, پھر اس کے بعد امت کو ساتھ جوڑو. امت کو ساتھ جوڑنا, امت کو متعارف کرنا, ہر ایک ذہن بنانا, استعداد اللہ نے بڑی رکھی ہے. ایک امتی پوری امت کو متعارف کر سکتا ہے, اس کو ذہن پر بنانا. یہی مشکل ہے کہ جو آدمی جتنے دین کا کام کر رہا ہے اسے زیادہ اپنے ذمہ نہیں سمجھتا, اسے زیادہ اپنے ذمہ سمجھتا بھی نہیں ہے کہ میں تو اتنا کر سکتا ہوں, اسے زیادہ میں نہیں کر سکتا ہوں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, میں تو اتنا کر سکتا ہوں, اور یہ دلیل بنائے. حالانکہ ہر امتی کے اندر اللہ نے استعداد, اللہ نے استعداد پہلے کیا, مطالبہ بعد میں کیا. پوری امت کو متعارف کرنے کا اللہ نے استعداد پہلے دیا, اس لیے پھر پوری امت کو مطالبہ کیا, اور یہی مقصد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس لیے پوری دین کو سامنے رکھ کر کے محنت کرنا, مٹے ہوئے دین کے فکر کرنا. دیکھو اقامت دین پر کتنی قوت لگانے کی ضرورت ہے, حفاظت دین پر کتنی قوت لگانے کی ضرورت ہے, اور ترجیحات ہے دین میں, ترجیحات ہے جو میں بھی ترجیحات ہے, اور ترجیحات کا سائے تعین یہ توقع ہے دین کے لحاظ سے بھی, جوت کے لحاظ سے. دیکھو ہماری جتنے بھی دینی شعبے ہیں, جتنے بھی دینی شعبے ہیں, یہ دینی شعبے امت کی ضرورت کے لیے بنی ہیں. جتنے بھی دینی شعبے ہیں یہ امت کی ضرورت کے لیے بنی ہیں. ہاں جتنا دین بچا ہوا ہے ان کی برکت سے بچا ہوا ہے, جو مٹ گیا وہ تو مٹ گیا, جو بچا ہوا ہے وہ ان شعبوں کی برکت سے بچا ہوا ہے. اور کوئی شعبہ دوسرے کا بدل نہیں بن سکتا, ہر شعبے کی اپنی اہمیت ہے اور ہر شعبے کی اپنی ضرورت ہے. یہ امت کی ضرورت کے لیے بنی, اور یہ دوسرے کی معاونت کے لیے بنی. سارے شعبے ایک دوسرے کے معاون بنیں گے تو امت کو سنبھالیں گے, تو امت کے رہبری بھی کر سکیں گے, امت کو سنبھال بھی سکتے ہیں. لیکن یہاں پر بھی جو حادثہ ہے وہ یہ حادثہ پیش آیا میرے محترم بھائی دوستوں کو, حادثہ یہ پیش آیا کہ جو بھی شعبہ ہے اس کی تکمیل نہیں ہے. اب جس ضرورت کے لیے بنی ہے اس ضرورت کے لیے پورا نہیں ہے, اس ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا. اور جتنے ہمارے دینی شعبے بنے ہیں یہ سارے دینی شعبے امت کی ضرورت کے لیے بنے ہیں, لیکن یہ شعبے موقوف ہے طلب والوں کا. بے طلب وقت تو ہم نے اپنے ہاتھ پہ چھوڑ دیا, باطل نے سینے سے لگا دیا, دین کے نقشوں کو مٹانے پہ لگا دیا, ہم نے اپنے ہاتھ پہ چھوڑ دیا. یہ سارے دینی شعبے موقوف ہے طلب والوں کا. اور طلب والے محدود ہیں تھوڑے ہیں, اور ہر شعبہ دین کی ضرورت کے لیے ناکافی ہے, جس ضرورت کے لیے بنی اس کے لیے ناکافی ہے. اب ان شعبوں کی تکمیل کی کوشش کریں گے تو چونکہ طلب امت, طلب والی امت وہ تو تھوڑے ہیں, ایک کی تکمیل کریں گے تو اللہ کا نفس بولے, دوسرے سے پیش کہلانا پڑے, تو ایک شعبے کی تکمیل کریں گے دوسرے کا نفس پیدا ہو, وہ تو پورے ہوں گے تھے. اس لیے جب تکمیل کی کوشش کی جائے گی دیکھو یہ خالص ہونا ہے, خالص ہونا, طلب والے خالص ہونا ہے. اب سونے کے برتن بنے ہوئے ہیں, اس کے زیورات بنے ہوئے ہیں, اور اس کے جو ہے سکے بنے ہوئے ہیں, مختلف چیزیں سونے کی بنی ہوئی ہیں, اور ہر چیز جو ہے نا وہ قیمتی ہے, اس کے سونے کی ہر چیز قیمتی ہوتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ زیورات بناؤ گے تو برتنوں کو پگھلانا پڑے گا, کیونکہ سونا تو اور ہے نہیں, سکوں جو سکے ہیں ان کو پگھلا کر کے برتن بنے, برتنوں کو پگھلا کر کے زیورات بنے, زیورات کو پگھلا کر کے برتن بنے گے یا سکے بنے گے. تو سونے کی مقدار میں تو اضافہ نہیں ہوگا, یہی حال طلب والوں کا ہے. طلب امت خالی سونا ہے, ایک شعبے کی تکمیل کرو گے دوسرے سے نکالنا پڑے گا. تو حادثہ ہے میرے بھائی, امت کا یہ حادثہ ہے, اس لیے ہر شعبہ دوسرے سے معاونت کے بجائے ایک دوسرے سے خوف زدہ ہے. ہمارے شعبے ایک دوسرے سے معاونت کے بجائے دوسرے خوف زدہ ہے. سمجھداری کی بات تو یہ ہے کہ دس من سونا ہے اس کو سونے کی کان پہ لگا دو, جو پاروں کے حساب سے بے طلب امت پر لگاؤ, پاروں کے حساب سے دس من سونا لگا دو 500 ٹن سونا نکلے, بے طلب امت کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں, یہ امت کا حادثہ ہے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا میرے مطلب یہ نبی کی محنت سے, نبی علیہ السلام نے محنت کہاں سے شروع کی, سب سے پہلا مرحلہ تربیت کا ہے, نبی کی محنت سے پہلا مرحلہ تربیت ہے, اور تربیت کے 4 اعمال ہیں, اور ان اعمال کی پابندیوں سے وہ صفات پیدا ہوں گی جو مایتی الہیہ کے لیے. اس لیے نبی علیہ السلام کی اگر سیرت اٹھا کر کے دیکھیں گے تو نبی علیہ السلام کی محنت پہلا مرحلہ 13 سال یہ 4 اعمال, جو بھی کلمہ پڑھتا اس کو دعوت پہ ڈالتا, دعوت دو, مار کھاؤ, ہاتھ مت اٹھاؤ, مقابلہ مت کرو, شکایت بھی مت کرو, اندر بن کے جاؤ, خیرخواہ بن کے جاؤ, بے غرض بن کر کے جاؤ, نرمی سے دعوت دو. ہاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسا قومی حیثیت کا آدمی اس کو بھی دعوت پہ ڈالا, فقیر آدمی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسا آدمی اس کو بھی اسی دعوت پہ ڈالا, غلام بلال رضی اللہ عنہ, عمار رضی اللہ عنہ اس کو بھی جو اسی پہ ڈالا, سب کو اسی دعوت پہ ڈالا, عورتوں کو بھی مردوں کو بھی سب کو دعوت پہ ڈالا, دعوت دو, مار کھاؤ, ہاتھ مت اٹھاؤ, مقابلہ مت کرو, شکایت بھی مت کرو, اندر بن کے جاؤ, خیرخواہ بن کے جاؤ, بے غرض بن کے جاؤ, نرمی سے دعوت دو, شفیق بن کے دعوت دو. بیت اللہ پر قبضہ تو کفار تھا, نبی علیہ السلام نے زاویہ بنایا, دائرہ الرقم کو زاویہ بنایا, جو بھی کلمہ پڑھے دار الرقم لے کر کے آؤ, جو بھی کلمہ پڑھے دار الرقم لے کر کے آؤ, جو بھی کلمہ پڑھے دار الرقم لے کر کے آؤ. وہاں پر 3 اعمال, قرآن کی تعلیم ہوتی تھی, ایمان کی مجلس ہوتی تھی, محنت کے مشورے ہوتے تھے, اور وہ بھی 24 گھنٹے آبادی تھی. صدیق اکبر صاحب کو کفار نے مارا, بے ہوش کر دیا, رات کو ہوش آئی کہ مجھے نبی علیہ السلام کے پاس لے کے جاؤ, کہ ابھی تو خطرہ ہے, لوگ پھر رہے, آخری رات کے انتظار کیا تو آخری رات میں کہاں لے کر گئے, دار الرقم لے کے گئے, دار الرقم نبی علیہ السلام بھی موجود, صحابہ کرام بھی موجود, کیا کر رہے ہیں, یہ تو شرط سے ساری چیزیں نکالنی پڑیں گی. اور تیسرا عمل تہجد کی نماز فرض امر تھا, ساری رات اللہ کو قرآن سناؤ یا کچھ کم کرو یا آدھی رات یا تھوڑے سے زیادہ یا تھوڑے سے کم. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہر فادی کم از کم ایک یا آدھی رات اللہ کو کھڑے ہو کر کے قرآن سناتی ہے. یہ تیسرا عمل ہے. اور چوتھا عمل ہمدردی کی زندگی. ہر آدمی اپنی ضرورتوں کو قربان کرتا تھا, لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا. 13 سالہ زندگی میں ان اعمال کے علاوہ اور امانت نہیں ملے. تو کہتے امانت آئے بات میں آئے. یہ نبوت کے اعمال ہے, یہ تربیت کے اعمال ہے. جب تک امت ان اعمال میں سے نہیں گزرے گی, تربیت کے اعمال امت ان پر نہیں چل سکے. ان کی خاصیت ہے جب پابندیوں کے ساتھ ان اعمال کو کیے جائیں گے تو کیا ہوگا, وہ صفات پیدا ہوں گے, ایمان بنے گا, تقوی حاصل ہوگا, توکل حاصل ہوگا, اخلاص پیدا ہوگا, احسان کا مرتبہ حاصل ہوگا, پھر جا کر کے امت دین پر چل سکے گی, پھر جو ہے پور کامل دین وجود میں آئے گا. جب تک امت دین اعمال میں سے نہیں گزرے گی نہیں چل سکتی. تو نبی علیہ السلام کی محنت کا پہلا مرحلہ یہ ہے. 13 سالہ زندگی اس پر گزری ہے. اور اس کو امت نے کیسے اڑا دیا, بڑی تکلیفیں تھی, بڑی تکلیفیں تھی, بڑی تکلیفوں دے کر کے روئیں گے, لیکن آگے کیا کہیں گے, کچھ نہیں بنا. کچھ نہیں بنا کیا مطلب, 13 سال ضائع کرا دیا. اور یہ تربیت ہے, تربیت کے اعمال ہے, تربیت کا دورانیہ ہے. نبوت کی زندگی کا سب سے لمبا دورانیہ ہے جن میں یہی اعمال ہیں. اور پھر امت نے ان اعمال کو 3 صدیاں چلائی. یہ جو خیر قرون ہے وہ تو محنت کی ترجیحات کی بنیادیں ہیں. ہاں ایک زمانہ تھا کہ دعوت غالب نقل حرکت تھی. نبی علیہ السلام کے زمانے میں تقریباً 100 کے قریب جماعتیں نکلی. جب نبی علیہ السلام نے ہجرت کی, مسجد بنائی, مسجد کی اعمال کا مرکز بنائے, یہی اعمال شروع کر دیے, پھر جماعتیں بنائی, چھوٹی جماعتیں, بڑی جماعتیں, لمبی وقت کی جماعتیں, مختصر وقت کی جماعتیں. نبی علیہ السلام خود بھی تشریف لے گئے جماعت اور صحابہ کرام کو بھیجا, بار بار بھیجا, مقاتلے بھی ہوئے, بغیر مقاتلوں کے بھی آئے. ان جماعتوں کے پہلے سے دین پھیلا. پھر حکم کا چون کو مدینہ لے کر کے آؤ, افراد آتے رہے, وفود آتے رہے, قافلے آتے رہے, مردوں کو مسجدوں میں بٹھاتے, عورتوں کو گھروں میں سنبھالتے. محنت بھی سکھائی جاتی تھی, دین بھی سکھایا جاتا تھا. پھر جب اطمینان ہو جاتا ان کو اپنے وطن روانہ کرتے. یہ محنت کا نقشہ تھا. پہلے مرحلے میں اللہ کے ذریعے مدد حاصل کرنے کی استعداد پیدا کی. دوسرے مرحلے میں تین خصوصیات تھی محنت کی. دوسرے مرحلے میں پہلی خصوصیت کیا, پہلی خصوصیت یہ تھی کہ کمائی ایک تہائی پر آتی, خروج کے لیے الگ وقت, مسجد کے لیے الگ وقت, کمائی ایک تہائی پر آتی, اخراجات 5 گنا بڑھ گئے, مہاجرین آئے ان کو سنبھالنا, اللہ کے راستے میں خرچ کیا, نادار تھے ان پر خرچ کیا, مہمان آئے ان کو کھلایا, واپسی پر ان کو ہدیے دیے, فاقے پڑ گئے, پیٹ پر پتھر باندھنے لگے, 2-2 مہینے آگ نہیں جلی. یہ کون بیاگرام کی محنت ارض کر رہا ہوں. اور خروج کا یہ تھا کہ ہر حال میں نکلے, ہر حال میں نکلنے والے بنے. شادی کا موقع ہے نکل گئے, میت پڑی ہوئی ہے نکل گئے, جنازہ ہے نکل گئے, گھر میں سنبھالنے والا کوئی نکل گئے, گرمی میں نکلے, سردی میں نکلے, بجائی کے موسم پہ نکلے, کٹائی کے موسم پہ نکلے, نادار ہے نکلے, مالدار ہے نکلے, ہر حال میں نکلنے والے موجود. اور مقصود کیا تھا, پہلے مرحلے میں اللہ کے غیبی مدد حاصل کرنے کی استعداد پیدا کی, دوسرے مرحلے میں اللہ کے ذریعے میری مدد کا مشاہدہ کرایا, دکھا دیا. ہاں دعائیں مانگتے تھے, فرشتے اترتے تھے, حیوانات مسخت تھی, پانی مسخت تھا, آگ مسخت, دکھا دیا, اطمینان دلا دیا کہ میں ساتھ ہوں. کفار نے بھی دیکھ لیا کہ واقعی اللہ ساتھ. دوسرا مرحلہ, پھر تیسرا مرحلہ آیا. تیسرے مرحلے میں کیا, اللہ نے باتیں کہاں ڈالنا شروع کر دی, اللہ نے باتیں کہاں ڈالنا شروع کر دی. ہاں سینکڑوں کے مقابلے میں ہزاروں آئے مارتا ہے, ہزاروں کے مقابلے میں لاکھوں آئے مارتا ہے, بدل میں 313 کے مقابلے میں 1000 آئی. ایک ہی قوم ہے, باپ ایک طرف, بیٹا دوسری طرف, چچا ایک طرف, بھتیجا دوسری طرف, مامو ایک طرف, بانجا دوسری طرف. مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے, کفار کے پاس 200 گھوڑے. مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے, کفار کے پاس 700 اونٹ تھے. مسلمانوں کے پاس 6 زرے تھے, کفار کے پاس 600 زرے. مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں, کفار میں سارے کے پاس تلواریں. اللہ نے کر کے دکھایا, خندق میں 10,000 جمع ہو گئے بغیر لڑائی کے, اللہ نے بگا دیا 1400 کے مقابلے. موتا میں 3,000 کے مقابلے میں 300,000 آئے مار کھائے. قادسیہ میں 10,000 کے مقابلے میں 2,500 آئے مار کھائے. ناون میں 20,000 کے مقابلے میں 2,500 آئے مار کھائے. یرموک میں 40,000 کے مقابلے میں 1,060,000 آئے مار کھائے. قرونی غلام اگر ہم جمع کریں تو بمشکل جو نا 2-3 لاکھ بنے, کفار کے لشکروں کو جمع کریں تو 60-70 لاکھ سے کم نہیں بنتی. 20 سال کے اندر اندر آس پاس کی حکومت اللہ نے دن داخل کر, اور 100 سال کے اندر اندر اس زمانے کی پوری دنیا کی 3 حصے اللہ نے عثمانوں کے قدموں میں ڈال دیا. یہ ترتیب نبوت ہے. اس لیے میرے موسم بھائی کو جب تک محنت ترتیب نبوت پر نہیں آئے گی ہم نہیں چل سکیں. تو پہلا مرحلہ تربیت کا ہے, دوسرا مرحلہ تبلیغ کا ہے. تبلیغ کیا ہے کہ کامل دین لے کر کے جاؤ, معیت الہیہ سمیت. باطن کا سرمایہ الگ ہے, ہمارا سرمایہ الگ ہے. باطن کا سرمایہ مادیت ہے, ہمارا سرمایہ مائیت ہے. کامل دین لے کر کے جاؤ. اس کے اندر کشش ہے, لوگ آئیں گے, دین قبول کریں گے, ملک کے ملک آئیں گے, فوج کے فوج آئے گا. باطل جاگ جائے گا, روکنے کی کوشش کرے گا, چال چلائے گا, نہیں روک سکے گی, نپٹ ہو جائے گا. اس مرحلے کا نام نصرت الہیہ ہے. پھر باطل مقابلے پر آئے گا, جو مقابلہ میرے اور آپ کے ساتھ نہیں ہے, مقابلے پر اللہ کے ساتھ, اللہ خود اس کو نمٹائے گا. یہ ترتیب نبوت ہے. اللہ نے باطل کے توڑنے کی 3 شکلیں بتائی. پہلی شکل, اللہ ہدایت کی آواز چلا دے گا, ایسی آواز چلا دے گا کہ ہدایت لوگوں کے گھروں میں داخل ہو جائے گا. جنہوں نے قسمیں کھائی تھی اس کو اللہ نے ہدایت, ہاں جنہوں نے قسمیں کھائی تھی اللہ نے ان کو بھی ہدایت. خالد بن ولید استعلان ہو, احمد بن عاص استعلان ہو, ایک رمر استعلان ہو, صفان بن عیر استعلان ہو, قسمیں کھائی اللہ نے ان کی ہدایت کی اور ملکوں کی ہدایت کا ذریعہ بنایا. ہاں ایسے اللہ نے ہدایت عام کر. اللہ جل شانہ نے ہدایت کو عام کر دیا, ہدایت کی آواز چلا دی. یونس علیہ السلام کی پوری امت کو اللہ نے اکٹھی ہدایت, ایسے اللہ ہوا چلا دے گا, عام ہدایت عام ہو جائے گی. اور دوسری شکل یہ ہے کہ اللہ نے براہ راست کاروائی کی, کسی پر پتھر برسائے, کسی پر آگ برسائی, کسی پر زمین پٹایا, کسی کو زمین میں دنسا دیا, کسی پر پانی چھوڑا, کسی پر ہوا دی.
جو باہر کا ہوا تھا وہ
آج بھی کر سکتے, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اور تیسری شکل یہ ہے میرے موسم دوستوں کو کہ اللہ جل شانہ کمزور کے ذریعے سے قوت والے کو توڑ. تالوت اور جالوت کا واقعہ اسی بنیاد پر سنا ہے. کہ قوت والے کو
منزلت لاٹے مو
قوت والے کے مقابلے میں کمزور کو اللہ نے قوت عطا فرمائی اور باطل کو توڑ دیا. اور قرون اولا میں اللہ نے یہی کیا, سینکڑوں کے مقابلے میں ہزاروں آئے مار کھائی, ہزاروں کے مقابلے میں لاکھوں آئے مار کھائی, ملک کے ملک اللہ نے ان کے قدموں میں ڈال دیا. یہ ترتیب نبوت ہے. اس وقت جو ہم کر رہے ہیں کوئی اس وقت جو ہم کر رہے ہیں یہ تبلیغ نہیں ہے, یہ تو نورانی قاعدہ ہے. ابھی تو بڑھتی ہو رہی ہے اور بڑھتی میں سارے رو رہے ہیں, وہ تو سب کچھ لگانے کا مطالبہ ہے, تو بڑھتی ہے. یہ تو نورانی قاعدہ ہے. الف با تا سا عین قاف یہ قرآن نہیں ہے, یہ تو نورانی قاعدہ ہے. لیکن قرآن کے لیے لازمی ہے, قرآن کے لیے لازمی ہے. اس مرحلے سے گزریے جو ہمارا تربیت کا مرحلہ ہے, تربیت سے گزریں گے تب تو جا کر کے پھر تبلیغ شروع ہوگی. اس لیے میں محمد باطل کو تو اللہ توڑے گا, ہم نہیں توڑ سکتے. باطل کے توڑنے کے تین شرائط پر اللہ باطل کو توڑے گا. پہلا یہ ہے کہ ایسا مجمع وجود میں آ جائے جس کی زندگی میں کامل دین ہو, تاکہ لوگوں کی حجت باقی نہ رہے, پھر اللہ باطل کو توڑے گا. ایسا مجمع ہو, بے شک ہزاروں کا مجمع ہو, جس کے جو ساری دنیا کو دین دکھا سکے, لوگوں کو دین کے سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئے. کیوں تو بازار کا دین, کارخانے کا دین, ہمارے گھروں کا دین وہ لوگوں کو نظر آئے, ایمان تو نظر آتا نہیں. روزہ ہمارے پیٹ میں ہے, نماز ہم مسجد میں پڑھتے ہیں, زکات مسلمان کو دیتے ہیں, جہاں حج ہے وہاں تو کافر کا داخلہ ہی منع ہے. اس کو تو بازار کا دین دکھانا پڑے گا, گھروں کا دین دکھانا پڑے گا, کارخانے کا دین دکھانا پڑے گا, جہاں ہماری روزگار ہے وہاں کا دین دکھانا پڑے گا. جب تو جا کر کے دین پھیلے گا, وہ تو ہمارے پاس ہے نہیں. اس لیے ہماری طبیعت ہے, تبلیغ تو اسی شروع ہو. تو باطل کو اللہ کب توڑے گا؟ جب کامل دین ہو. ہاں یہ بات الگ ہے, اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہم نے دین پیش نہیں کیا تو کفار جو ہے نا معذور ہوں گے. اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. مسلمان سے الگ مطالبہ ہے, کفار سے الگ مطالبہ ہے. مسلمان سے مطالبہ یہ کامل دین پیش کرو, اگر پیش نہیں کیا تو یہ مجرم ہے. اور کفار سے مطالبہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں عقل دیا ہے, سمجھ عطا کیا ہے, تو نے حق کو تلاش کیوں نہیں کیا؟ 300 سال پہلے جہاز نہیں تھا, ریلوے نہیں تھا, ریل گاڑیاں نہیں تھی, موٹریں نہیں تھی. میں نے تمہیں عقل دیا, تو نے کہاں سے تلاش کیا؟ ایسے ہزاروں سال جو دن پر اللہ نے کامیابیاں دی ہے وہ تمہارے سامنے تھے, تم نے اس کو تلاش کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کفار کو بھی سزا ملے گی کہ تم نے حق تلاش کیوں نہیں کیا, اور مسلمان کے یہ جرم ہے کہ تم نے حق پیش کیوں نہیں کیا. تو پہلی وجہ تو پھر اللہ باطل کو توڑے گا, کامل دین وجود میں آئے گا پھر اللہ باطل کو توڑے گا. اور دوسری شک, باطل کے پاس جتنے نقشے ہیں جب تک ان نقشوں کا یقین ہوگا اللہ باطل کو نہیں توڑے گا. اگر ہم نے پورا دین پیش نہ کیا, اللہ نے باطل کے توڑنے کا فیصلہ کر دیا, تو فرمایا تم پر بھی عذاب آئے گا. یہاں پر مولانا شیخ رحمۃ اللہ نے ایک جملہ استعمال کیا ہے کہ تم پر بھی عذاب کی چھینٹیں پڑیں گی, اور اللہ کے عذاب کا ایک چھینٹا ہماری بربادی کے لیے کافی ہے. اس لیے فقہ کا اصول ہے کہ جب علت مشترک ہوتی ہے تو فیصلہ ایک ہوگا. اب وہ بھی نافرمان, تو بھی نافرمان, اللہ اس کو عذاب دے اور تمہیں چھوڑ دے. اور دوسری شرط, باطل کے پاس جتنے نقشے ہیں جب تک وہ نقشے تمہیں ٹھیکرے نظر نہ آئے, اور سارا باطل تمہیں فقیر ماز نظر نہ آئے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لنا مولا ولا مولا لوگ, اس کے پاس تو کچھ چیز, جس کے پاس اللہ نہیں ہے اس کے پاس تو کچھ نہیں. تو جب تک وہ ٹھیکرے نظر نہ آئے سارا باطن فقیر ماز نظر نہ آئے اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب ہم اللہ سے لینا سیکھے اللہ کو منانا سیکھے اللہ کا تعلق ہو اللہ سے مانگنا ہو اللہ کے سامنے رونا ہو اللہ کا تعلق ہو مائیت کی صفات ہو پھر تو جاتے باطن کے نقشے میں ٹھیکرے نظر آئیں گے اور ان صفات کے بغیر میرے بھائی ان صفات کے بغیر تو دین بھی دین نہیں بنے گا ان کی صفات کے ساتھ بازار چلائیں گے تو بازار دین بنے گا کارخانہ دین بنے گا ہاں تو اس لیے ان صفات کو حاصل کریں گے تو پھر باطل کی پرواہ نہیں ہوگی پھر چہرے نظر آئیں گے پھر باطل کے لباس نظر آئے گا اگر باطل کے نقشوں کا یقین تھا اور ہمیں باطل کے ہاتھ ڈال دیا تو فرمایا ان کے نقشوں پر تم ایک دوسروں کو قتل کرو گے قرون اولا میں جتنے ممالک فتح ہوئے کسی کہیں بھی مال غنیمت پر کوئی جنگ ثابت نہیں کر سکتا اور تیسری شرط یہ ہے کہ باطل کے پاس باطل کی ہدایت کے لیے بے چینی نہیں ہوگی تو اللہ باطل کو نہیں توڑے جب تک باطل کی ہدایت کے لیے بے چین نہیں ہوں گے اللہ باطل کو نہیں توڑے اس لیے میرے محترم بھائی کو محنت ہے محنت کو نئے جنوت پر لانا ترتیب نبوت پر لانا انبیاء نے کیسی محنت کی نبی صاحب نے کیسی محنت کی تین صدیاں اس محنت پر گزری کسی زمانے میں دعوت غالب تھا کسی زمانے میں علم غالب تھا کسی زمانے میں عبادت غالب رہی اس کی اپنی ضرورتیں تھیں یہ جو خیر قانون ہے یہ تو محنت کی تو جہاد کے لحاظ سے خیر قانون بنائے یہ زمانہ تھا کہ نپ لو نبی علیہ السلام کے زمانے میں سب کو نکالا 100 جماعتیں بنائی 100 جماعتیں نکلی 10 سال کے اندر پھر سیدھی کے اکبر اعظم کا زمانہ آیا نکلو کسی کو بیٹھے نہیں دیا ایسا بھی دن آیا کہ مسجد نبی میں اذان دینے والا بالغ مرد نہ رہا کئی لشکر نکالے پہلے ارتداد کو روکنے کے لیے پورے مجمع کو نکالا پھر اس کے بعد روم اور فارس سے ہٹا ڈالا نکلو اور پھر اس کے بعد ممالک فتح ہو گئے آس پاس کے ممالک فتح ہو گئے ان کو سنبھالنے کی ضرورت پیش آئی ملک کے ملک آ گئے اب سنبھالنے والا زیادہ سے زیادہ 4-5 لاکھ اور اسلام میں آنے والے کروڑوں بن گئے یمن حبشہ مصر شام عراق گومت الجندل اسرا کی پوری حکومت اب یہ تو لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ آ گئے اب ہزاروں نے لاکھوں نے ان کو کیسے سنبھالا 3-4-5 لاکھ آدمی نے کیسے سنبھالا ان کو اقتدار سے بھی بچایا ان کو دین بھی سکھایا اس لیے غالب عمل ہے علم رہا چونکہ صحابہ کرام دنیا سے جا رہے تھے بڑے بڑے انکے علم کے لگے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے دعوت بھی موجود تھی لیکن علم غالب رہا پھر ایسا بھی وقت آیا مادی نقشے آ گئے بڑے بڑے نقشے آ گئے انہیں لوگوں کو متاثر کیا ملک کے ملک آ گئے بڑے بڑے نقشے آ گئے مالی غنیمت آ گئی زمینیں آ گئی اس نے لوگوں کو متاثر کیا اور علم عام ہو گیا مجاہدہ نہ رہا جب مجاہدہ نہ رہا تو پھر عبادت کو غالب کیا گیا عبادت غالب رہی تین صدیاں امت نے ان اعمال کو چلایا اس کے بعد جو ہے پھر کیا ہوا پھر وراثت آ گئی پھر معاملہ وراثت پر آ گیا اجتماعی ٹوٹ گئی اس لیے مہربان یہ محنت ہے محنت کا نقشہ ہے جب تک ترتیب نبوت پر نہیں آئیں گے دین زندہ نہیں ہوگا اس لیے مہربان سمجھ وہ پوری محنت کو سامنے رکھ کر کے اب ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے جو محنت کرے گا اس کے اندر خاصیت ہے کہ اللہ پاک ہدایت کی آواز چلائے گا دین کی سمجھ عطا کرے گا ہدایت کی آواز چلائے گا روشنی ملے گی ہدایت کا نور ملے گا اور اللہ ہدایت کا ذریعہ بنائے گا کسی کو ہزاروں کا کسی کو لاکھوں کا کسی کو ملکوں کا کسی کو قوموں کا ذریعہ بنائے گا اور میرے محترم بزرگو جہاں تک نیت کریں گے عزم کریں گے اللہ اس کے اثرات ڈالیں گے پورے عالم پر اثرات پڑیں گے ہماری نیت کے اثرات پڑیں گے محنت کے اثرات پڑیں گے اللہ پاک سمجھ عطا کرے گا ہاں پورا دن کیسے زندہ ہوگا اللہ مدد کرے گا، نصرت کرے گا، تربیت کرے گا، اجر انبیاء اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیمانے سے عطا کرے گا. نبیوں کا راستہ ہے، خاتم الانبیاء کی وراثت ہے، تو اللہ پاک اجر اسی لحاظ سے عطا کرے گا. اور اللہ جل شانہ ان کا حشر انبیاء اکرام علیہ السلام اور صحابہ اکرام کے ساتھ کرے. اب بتاؤ پورے عالم کے لیے کون کون تیار ہے اور نق کون تیار ہے؟ کھڑے ہو جاؤ، نق نق جو نق تیار ہے وہ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ ماشاء اللہ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ ماشاء اللہ، کھڑے ہو جاؤ، جو نق تیار ہے وہ کھڑے ہو جاؤ ماشاء اللہ. ارشاد فرمائے مسجد وار جماعتیں، ارشاد فرمائے
مسجد وار جماعتیں ماشاء اللہ
ماشاء اللہ، ساکران سے جماعت اللہ قبول فرمائے جی ماشاء اللہ. اور ارادے کریں اور کھڑے ہو جاؤ، سارے کھڑے ہو جاؤ، آس پاس نیچے کھڑے ہو جاؤ، سارے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اچھا جی، جتنے بھی ساتھی تیار ہیں وہ اپنے آپ کے حلقوں میں جا کر کے وہاں پر تشکیل والے ان سے اپنی تشکیل کرا دیں، جتنے بھی ساتھی تیار ہیں وہ جا کر کے اپنے اپنی تشکیل کرا دیں، اور آخری مجلس جو دو مجلسیں ہیں اس میں جو نہ تیاری بھی کر لیں اور ایک دوسرے کو تیار بھی کر لیں. اللہ جزائے خیر عطا فرما دے، نماز کی تیاری کر لیں. جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ہر حلقے میں تشکیل کی جماعتیں موجود ہیں تو وہاں جا کر اپنی تشکیل کی ترتیب بنائیں. اللہ تعالیٰ بہت ہی جزائے خیر نصیب فرمائے. اپنے اپنے علاقوں میں تشکیل کے احباب سے رابطہ کر کر اپنے جماعتوں کی ترتیب بنانے کی کوشش کریں. ایک ضروری گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک بہت بڑا مجمع یہاں آیا ہوا ہے، اور جیسے معمول ہے ہر سال کہ آخری وقت میں بھی ایک بہت بڑا مجمع آ جاتا ہے. یہ اللہ کی نعمت ہے.